أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باس ناصران و ناصوران در حکومت امیر المومنین علیہ السلام. اس زمن میں باس ہماری طبقہ ناقصین میں تھی، یعنی عہد شکن لوگ جنہوں نے حضرت کے ساتھ بیعت کر کے پھر عہد توڑ دیا اور معروف ہوئے اپنے زمانے میں اصحاب جمل کے ساتھ، معروف ان میں سے اصحاب جمل ہوئے، لیکن منحصر نہیں ہیں انہیں اصحاب جمل کے اندر عہد شکن لوگ، ان کے علاوہ بھی تھے ممکن ہے شامل نہ ہوں جنگ جمل میں، اور باقی ائمہ کے زمانے میں بھی موجود تھے. اور جیسا کہ قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی موجود تھے اور دیگر انبیاء کے معاصر قوموں میں بھی عہد شکن طبقہ موجود تھا. اور جیسے پہلے موجود تھا، نسل ان کی ختم نہیں ہوئی، منقطع نہیں ہوئی، تاریخ کے باقی ادوار میں بھی تکرار ہوا ہے اور آج بھی موجود ہے اور رہے گا یہ طبقہ عہد شکن. مہم ان کی شناخت ہے، پہچان ہے کہ کس تفکر کے مالک ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں، افکار و علامات کیا ہیں ان کی. نہج البلاغہ کے بہت سارے خطبات و مکتوبات میں امیر المومنین علیہ السلام نے ان کی علامات کو ذکر کیا ہے، از جملہ مکتوب اول میں. دوسرا حصہ نہج البلاغہ کا پہلا خطب کا ہے، دوسرا مکتوبات کا ہے. خطوط حضرت نے جو روانہ کیے مختلف افراد کے نام، ان میں سے مرحوم سید رضی رضوان اللہ علیہ نے پہلا خط انتخاب کیا ہے اہل کوفہ کے نام. جیسا کہ پہلے بیان ہوا تھا کہ کوفہ میں جب معرکہ جمل ہوا تو اس وقت آغاز زمانہ امارت و حکومت امیر المومنین تھا، اور اہل سکوت میں سے، اہل قعود میں سے، یا یوں کہ سرخیل اہل قعود، ابو موسیٰ اشعری والی کوفہ تھے اس وقت، انہوں نے لوگوں کو من کیا امیر المومنین کا ساتھ دینے سے، روکا. خطبہ دیا معروف ان کا، بعض شارحین نے نہج البلاغہ نے اسے نقل بھی کیا ہے اور اس کے مندرجات بھی نقل کیے ہیں کہ کہا کہ بحران کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، حق باطل روشن نہیں ہے، اور اس زمانے میں گھر میں بیٹھنا سب سے بڑی فضیلت ہے. اور پھر درجات مقرر کیے کہ سب سے افضل آدمی وہ ہے جو سویا ہوا ہے، سویا ہوا بہتر ہے اس سے جو جاگا ہوا ہے، جاگا ہوا بہتر ہے اس سے جو بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہوا بہتر ہے اس سے جو کھڑا ہوا ہے، اور کھڑا ہوا بہتر ہے سوار سے. سب سے بدتر آدمی وہ ہے جو امیر المومنین کی مدد کے لیے سواری آمادہ کی ہوئی ہے جس نے، وہ ابو موسیٰ کے نزدیک سب سے بدتر آدمی تھا. انہوں نے کوفے کا ماحول اس طرح سے بنا دیا تھا، باوجود اس کے کہ کوفہ قلمرو حکومت امیر المومنین میں تھا، لیکن وہاں کے والی اور وہاں کے اس وقت کے زمامدار کے افکار کوفہ کے اندر تقریباً اثر کیے ہوئے تھے، لہذا اہل کوفہ آمادہ نہیں تھے امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے معرکہ جنگ جمل میں. اس پر حضرت نے ایک خط لکھا امام حسن علیہ السلام اور عمار یاسر کو، یہ خط لکھ کر اور اپنا قاصد بنا کر کوفیوں کی طرف بھیجا کہ آپ اگر کوئی شبہ شک ہے تو وہ بھی دور ہو اور مدد کے لیے آمادہ کریں ان لوگوں کو. خط یہ تھا، امام حسن علیہ السلام اور جناب عمار یاسر لے کر گئے کوفہ کی طرف، من عبداللہ علی امیر المومنین الی اہل الکوفہ، عبد خدا بندہ خدا علی امیر المومنین کی طرف سے اہل کوفہ کی جانب یہ خط ہے. جبہت الانصار و سنام العرب، کوفہ کون سی جگہ؟ وہ جو انصار، بلند مرتبہ انصار اور بزرگان عرب کی جگہ ہے یا محاذ ہے، کیونکہ پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ کوفہ ایک فوجی نوعیت کا علاقہ تھا، بعد میں تبدیل ہو گیا ایک رہائشی علاقے میں، اور امیر المومنین نے اس میں اپنا دارالخلافہ منتقل کیا. اما بعد، فإنی أخبركم عن أمر عثمان، چونکہ جنگ جمل کے لیے اس میں حضرت مدد مانگ رہے تھے اور وہ لوگ ابو موسیٰ اشعری کے افکار سے متاثر تھے. موجودہ زمانے میں بھی اس کو آپ تطبیق کر سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے پیغامات جب جائیں کسی دنیا میں، جیسا حج کا پیغام ہوتا ہے ہر سال، رہبر معظم کا ہوتا ہے، پہلے امام کا ہوتا تھا، اور تمام دنیا کے حجاج کے نام ہوتا ہے، لیکن یہ حجاج جن کاروانوں میں ہوتے ہیں، اب تمام مسلمین تو چھوڑ دیں، اہل سنت یا دوسرے مذاہب، خصوصاً شیعہ ان پیغامات کو کس طرح سے لیتے ہیں اور ان اقدامات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہاں مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر کسی کو خبر تک بھی نہیں ہوتی یا کوئی توجہ تک بھی نہیں ہوتی. بھیجے جاتے ہیں ان کی طرف، دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں ان کی طرف، باقاعدہ مبلغ روانہ کیے جاتے ہیں ان کی طرف، آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن آج تک کسی نے بھی، حتی شیعہ کاروان جو پوری دنیا سے آتے ہیں تقریباً اس وقت، مسلمان و غیر مسلمان ممالک سے کاروانوں کی شکل میں آتے ہیں، ان خطوط کا یا ان پیغامات کا یا ان افکار کا ذرا برابر اثر نہیں ہوتا، بلکہ پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کاروان میں ایک یا ایک سے زیادہ ایسے افراد موجود ہیں، روحانی و غیر روحانی، ان کے افکار کاروان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. در حقیقت وہی مرجع ہوتا ہے، وہی رہبر ہوتا ہے، وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے افکار اتنے گہرے ہوتے ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ امام کا یا رہبر کا پیغام اصل سرے سے ان کے کانوں تک پہنچنے دیا ہی نہیں جاتا. اگر پہنچ بھی جائے تو وہ لوگ اطاعت نہیں کرتے، شیعہ ہوتے ہوئے اطاعت نہیں کرتے رہبر کی یا امام کی. اس کی وجہ ان کاروانوں کے اندر ایسے افراد کی موجودیت ہے، جس طرح کوفہ کے اندر یہ شخصیت تھی ابو موسیٰ اشعری. شناخت اگر دقیق ہو ہمیں ابو موسیٰ اشعری کی، ابو موسیٰ بہت ہی مقدس آدمی، مورد احترام آدمی، اور اسی وجہ سے مالک اشتر نے مشورہ دیا کہ ان کو ہٹانے سے بہت سارے مفاسد پیدا ہوں گے، چونکہ یہ ایک فاسد انسان کے طور پر معروف نہیں ہے، بلکہ انتہائی مقدس انسان کے طور پر اور انتہائی پاکیزہ انسان کے طور پر لوگوں کی نگاہوں میں دیکھے جاتے ہیں یہ. اور اس احترام کے ساتھ اگر آپ نے ان کو برخاست کیا، اس کا الٹا اثر ہوگا. یعنی آپ نے امیر شام کو برخاست کر دیا، اس کی شہرت کچھ اور تھی، لیکن ابو موسیٰ کی شہرت کاملاً برعکس ہے، تدین، تقدس اور ان عناوین سے معروف ہے. لیکن اس شخص نے اپنے افکار کے ذریعے کوفہ کو اتنا متاثر کیا ہوا تھا کہ امیر المومنین کے فرامین کی لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے. اس لیے حضرت نے خط بھی روانہ کیا، ساتھ اپنے فرزند کو بھی روانہ کیا، اور اپنے ایک برگزیدہ صحابی کو بھی روانہ کیا، جناب عمار کو، اور خط یہ لکھا: اما بعد، فإنی أخبركم عن أمر عثمان، چونکہ وہاں بھی یہی تبلیغ کی گئی تھی کہ عثمان کے قتل میں امیر المومنین شامل ہیں یا قاتلین کو پناہ دیے ہوئے ہیں، جیسا کہ شام سے اور مکہ سے اصحاب جمل و بعد میں اصحاب صفین نے جو ماحول بنایا ہوا تھا، فضا بنائی ہوئی تھی، افواہیں پھیلائی ہوئی تھیں، وہ ساری اثر انداز ہوئیں. کوفہ بھی متاثر تھا انہی اخبار پروپوگنڈے سے اور اسی تبلیغات سے، و حتیٰ والی کوفہ بھی اس کو بالآخر صراحت سے نہیں کہتا تھا، لیکن اس کو فتنہ اور بحران اور اندھیرا اور تاریکی اور اس طرح کی تعبیریں استعمال کر کے لوگوں کو مزید اس نے الجھا دیا تھا. اما بعد، فإنی أخبركم عن أمر عثمان، میں عثمان کے معاملے کو آپ کے لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اصل مسئلہ کیا تھا. حتی یکون سامعہ کا یعنی، میں اس طرح سے بتاؤں گا کہ یہ سننا تمہارے لیے دیکھنے کے برابر ہوگا، یعنی اتنا واضح کروں گا آپ کے لیے اس مطلب کو، اتنا روشن کروں گا کہ نہ یہ کہ تم سن رہے ہو میرے خاتمے جو پڑھ کے سنایا جائے گا تمہیں، بلکہ ایسا بیان کروں گا کہ گویا تم دیکھ رہے ہو. معاملہ یہ تھا کہ ان الناس طعنوا علیہ، لوگوں نے عثمان پہ طعن کیا، طعن یعنی اعتراض کیا، اس کے اعمال، اس کے افکار، اس کے دستورات، اور خلیفہ نے جو کچھ انجام دیا ہوا تھا. سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث تھا، ناانصافیاں تھیں بیت المال کے اندر، وہ حقوق کی حقوق کی عدم فراہمی تھی، فرق کیا جاتا تھا بنو امیہ اور غیر بنو امیہ میں، مقربین خلیفہ اور غیر مقربین خلیفہ میں، مدینہ کے اندر جو لوگ اطراف خلیفہ میں تھے اور دور دراز علاقوں میں جو تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بہت برجستہ نمایاں خدمات ان کی تھیں جنگوں کے اندر اور دیگر مقامات سے، حتیٰ علمی طور پر، سیاسی طور پر ان کی خدمات زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود خلیفہ کی جانب سے وہ عتاب کا شکار تھے، محروم تھے. اور اس کے بجائے جن لوگوں کا کوئی خدمات نہیں تھی پہلے، کوئی ماضی نہیں تھا، کوئی کردار نہیں تھا، جن کا انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، مختلف علاقے کے افراد نے، کہا جملہ خود کوفی بھی اس میں شامل تھے، اہل کوفہ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. ان الناس طعنوا علیہ، لوگوں نے خلیفہ پر اعتراض کیا. فکنت رجلا من المہاجرین اکثر استعطابہ. خب از جملہ مہاجرین میں تھا، فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے، یعنی جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے، بنام مہاجرین معروف تھے، ان میں سے ایک میں تھا تنہا کہ سب سے زیادہ رجل من المہاجرین اکثر استعطابہ، کہ سب سے زیادہ جس کے بارے میں مثلا خلیفہ کو مائل کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے، یا معاملہ سلجھانے کے لیے سب سے زیادہ میں نے کوشش کی، اور اقل و عتابہ، معاملہ نپٹانے کے لیے زیادہ کوشش کی اور عتاب بہت کم کیا، میں نے سرزنش بہت کم کی خلیفہ کی. یعنی کوشش یہ کی کہ لوگوں کے مطالبات پورے ہو جائیں، ناانصافیاں ختم ہوں، اور بعض کام جو خلیفہ کے نام سے ہو رہے ہیں خلیفہ کو ان سے آگاہ کریں، بجائے اس کے کہ سرزنش کرتا میں اور انہی کے ساتھ ہوتا. یعنی اس تعبیر کے ذریعے سے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاملہ بجائے خراب کرنے کے، بڑھکانے کے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. لوگ معترض تھے، معترض لوگوں کو اسی طرح نہیں واپس کیا جا سکتا کہ آپ زبانیں بند کر کے واپس چلے جاؤ. ذرا کسی چیز نے اکسایا تھا لوگوں کو کہ دور دراز شہروں سے، حتیٰ مصر سے اٹھ کر آئے پایتخت میں آ کر احتجاج اپنا پیش کرنے کے لیے، انہیں اسی طرح سے روانہ کر دیا جاتا، یہ لاوا مزید پکتا. جس طرح حضرت نے سابقہ خلفاء کی مدد کی بعض مشکل مواقع پر، جنگوں میں یا دیگر مسائل میں، اسی طرح خلیفہ سیوم کی بھی حمایت کرنا چاہیے اس طریقے سے. اگر یہ کہتے کہ خوب یہ لوگ آئے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سرزنش کریں، کچل دیں، ان کو لاجواب کر کے واپس بھیج دیں، آج اگر 100 آدمی اعتراض کرنے آئے ہیں، کل کو 1000 آدمی اعتراض کرنے آئیں گے، وہ رائے حل نہیں ہے. خلیفہ کو بتایا کہ ان لوگوں کی رضایت حاصل کرے، اور سرزنش فرماتے کہ میں نے بہت کم کی ان کی، حتیٰ خلیفہ کی دیگر مقامات پر ہے کہ میں نے نہ اس کا ساتھ دیا نہ اس کی مخالفت کی. یعنی یوں بھی نہیں کہ اس کے کاموں کی حمایت کی، کوئی درست کام کیے ہیں، اقدامات خلیفہ کے سارے درست تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے کوئی اقدامات درست نہیں ہیں، بلکہ فرمایا نہ حمایت کی و نہ مخالفت کی، بلکہ میں نے مدد کرنے کی کوشش کی معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. نہ شخص خلیفہ کی حمایت، خلیفہ بچانا میرا مقصود نہیں تھا، اور نہ ہی خلیفہ ہٹانا میرا ہدف تھا، میرا مقصود در حقیقت معاملہ نپٹانا تھا جو دونوں طرف سے ہونا چاہیے تھا، اس لیے دونوں طرف حضرت نے کوشش کی. فرمایا یہ میرا کردار تھا اس وقت. وَقَانَ طَلْحَ وَالزُّبَيْرِ أَحْوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفِ. اس پورے معاملہ میں جب سے شروع ہوا اور قتل خلیفہ تک، اس میں طلحہ و زبیر کے لیے سب سے آسان کام یہ تھا کہ فقط سرزنش کرتے تھے اور خلیفہ کی کردار کشی کرتے تھے اور لوگوں کو اکساتے تھے خلیفہ کے خلاف. سب سے آسان کام یہ تھا ان کا, یعنی ایک کام جو صبح و شام انجام دے رہے تھے اور بڑی راحتی سے اور آسانی سے انجام دے رہے تھے, وہ صبح و شام خلیفہ کے اوپر لوگوں کو بھڑکانا, اکسانا اور خلیفہ کے اوپر دباؤ کو بڑھانا تھا. باہر سے جس گروہ مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگوں کو کے پاس جاتے, میٹنگ کرتے, جس میں دیکھتے تھوڑی بہت نرمی ہے اس کو مزید اکساتے تاکہ شدت آئے اس کے رویے میں اور عمل میں. اور ان دونوں کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد وہ گروہ بھی شدید و شدید تر ہو جاتا جو پہلے تھوڑا نرم رویہ رکھتا تھا. وہ حتیٰ مدینے کے اندر ایسے لوگ جو نہیں تھے اس کے اندر شامل, یہ دو لوگ جا کر, یہ دونوں فرد, ان کو بھی اکساتے شرات کے ان بے عدالتیوں کے خلاف قیام کیا جائے. نہ کہ خلیفہ کے ناعادلانہ کاموں پر ان کو اعتراض تھا, ان کو ساری مشکل یہ تھی کہ کچھ مشکلات ان کو شخصاً پیش آئی تھیں خلیفہ کی طرف سے, یا کچھ مطالبات ان کے پورے نہیں ہوئے تھے, اس وجہ سے انہوں نے خلیفہ کے خلاف یہ محاذ قائم کیا. وَأَرْفَقُ هِدَائِهِمَا الْعَنِيفُ, یعنی بہترین انہوں نے جو نرم ترین کام کیا, مرافقانہ کام کیا جس کے اندر ان کے نرمی موجود تھی, وہ خلیفہ کے اوپر دباؤ بڑھانا تھا. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَزَبٍ, اس سارے معاملے کے اندر عائشہ کا ناگہان خشمگین ہونا و ناگہان غضبناک ہونا, یہ جلتی پر تیل تھا. ایک خوب پرس تین عنصر جمع ہو گئے تھے اس معاملے کے اندر, ایک لوگوں کا اعتراض, تان ملک کے مختلف حصوں سے اور مختلف شہروں سے, بلاد سے, مختلف ولایتوں سے اکٹھے ہونے والے لوگ معترضین, دوم طلحہ اور زبیر کا جا کر ان کو بھڑکانا اور خلیفہ پر دباؤ بڑھانا, اکسانا لوگوں کو, اور تیسرا ناگہان زوجہ رسول کا خلیفہ کے اوپر بہت زیادہ غضبناک ہو جانا, اس طرح سے کہ لوگوں کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی, معترضین کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی. وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَةُ غَضَبٍ فَأُتِيحَ لَهُ قَوْمٌ فَقَتَلُوهُ, یہ تین عنصر باعث بنے کہ لوگ آمادہ ہو گئے, لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی, حوصلہ مل گیا لوگوں کو اور انہوں نے قیام کیا اور جا کر قتل کر دیا. ایک قوم نے, ایک گروہ نے جا کر فقتلوہ, خلیفہ کو قتل کر دیا. وَبَايَعَنِي النَّاسُ غَيْرَ مُسْتَكْرِهِينَ, پھر اس کے بعد لوگ آئے میری طرف اور آ کر بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی اکراہ کے انہوں نے میرے ساتھ, میرے ہاتھ پہ بیعت کی. ولا مجبرین, کوئی جبر بھی ان کے اوپر نہیں تھا. بل تائین مخیرین, بلکہ اپنی رضا و رغبت کے ساتھ اور اپنے اختیار و آزادی کے ساتھ آ کر انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی. انہوں نے, یہ کل ماجرا تھا جو مدینہ میں خلیفہ کشی کے بحران کے اندر اتفاق رونما ہوا. کون لوگ آئے, کن لوگوں نے ان کو اکسایا اور کنوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی, یہ سب حضرت نے واضح طور پر بیان کر دیا. وَعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الْحِجْرَةِ قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَقَلَعُوا بِهَا, اہل کوفہ کو حضرت نے فرمایا کہ دار ہجرت یعنی مدینہ, جس کی طرف ہجرت کی لوگوں نے, اس دار ہجرت نے, قَدْ قَلَعَتْ بِأَهْلِهَا, اس نے اپنے اہل کو, اپنے باسیوں کو نکال دیا. یعنی حالات ایسے مدینے کے اندر پیش آ گئے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ مدینہ ترک کر کے باہر چلے گئے تھے. وَقَلَعُوا بِهَا, نکال دیے گئے تھے لوگ. وَجَاشَتْ جَيْشَ الْمِرْجَلِ, تائیں کہ مدینے کے اندر آشوب برپا ہوا, مدینے کے اندر بحران کھڑا ہو گیا. وہ لوگ, بہت سارے لوگ تھے خلیفہ سیوم کے زمانے میں, مختلف بہانوں سے کچھ اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر محاذوں پہ چلے گئے. بھائی کے محاذوں میں کسی قسم کی جنگ نہیں تھی, ضرورت نہیں تھی ان کی, لیکن بہانہ کیا انہوں نے کہ ہم نہ رہیں یہاں پر اور یہ سب کچھ آنکھوں سے نہ دیکھیں, ہم اس سب معاملے میں ہم شریک نہ ہوں. جن خصوصاً جن لوگوں نے دین کی خاطر شہداء پیش کیے ہوئے تھے, جنہوں نے خود جہاد کیا ہوا تھا, جنہوں نے اپنا مال و جان راہ خدا میں کسب کیا تاکہ یہاں تک شجرہ اسلام پہنچا. جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ یہ حشر, وہ بہت سارے لوگ چلے گئے, بہت ساروں کو نکال دیا گیا, جس طرح سے جناب ابو ذر غفاری اور اس طرح کے افراد کو مدینہ سے نکال دیا گیا. خوب تائیں کہ فتنہ کھڑا ہوا, وقامت الفتنہ تو علی القطب, تائیں کہ مدینہ کے اندر فتنہ برپا ہو گیا. فاسرعوا الی امیرکم, خوب بس اب آپ کا فریضہ یہ ہے کہ تم لوگ فوراً اپنے امیر, اپنے والی کی یعنی اپنی فرمانے کے اتباع کرو. وبادروا جہاد عدوکم, اور اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے فوراً آمادہ ہو جاؤ. انشاءاللہ عزوجل کوفہ والوں کو دعوت دی کہ آپ ابو موسیٰ کے پریشان فکری کا خیال اس میں متاثر نہ ہوں اس سے, بلکہ البتہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کو روکا, اسی خط کے بعد روکا تھا اس نے, لیکن اس سے پہلے اس کے افکار اثر کر چکے تھے, لوگ جانتے تھے اس کو, صبح و شام اپنے افکار لوگوں میں منتقل کر رہا تھا. بعد میں حضرت نے ایک خط خود موسیٰ اشعری کو لکھا اسی بابت کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ناروا ہے, آپ کو وجہ اس کے کہ میری مدد کے لیے یا مرکز کی مدد کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے تھا, لوگوں کو روکا ہے آپ نے. خطبہ مکتوب 29 میں یہ جنگ جمل کے بعد کا واقعہ ہے. مکتوب 29, حضرت نے اہل بصرہ کے نام ایک خط لکھا, چونکہ بصرہ کے اندر پھر بھی ایسے عناصر موجود تھے جنگ جمل میں, اصحاب جمل نے بھی بصرہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہاں پر ان کے کچھ ایسے حامی موجود تھے, ایسے گروہ جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا, اور انہی کی پشتیبانی سے یہ وہاں پر گئے. بلکہ مکہ سے بصرہ کا فاصلہ کافی ہے, یعنی مدینہ کو عبور کیا ان لوگوں نے اور بصرہ کی طرف آئے. امیر شام نے بعد میں انہی لوگوں سے جنہوں نے پہلے واقعہ جمل میں میدان ہموار کیا تھا اصحاب جمل کے لیے, عہد شکن لوگوں کے لیے, بعد میں بصرہ میں کچھ ایسے عناصر پیدا ہوئے جنہوں نے قاسطین کے لیے میدان ہموار کرنے کی کوشش کی. یعنی جس طرح شام میں ماحول سارا امیر المومنین کے خلاف بن گیا تھا, وہ چاہتے تھے بصرہ بھی اسی طرح الگ ہو جائے. یہ صورتحال دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام نے اہل بصرہ کو خط لکھا, وقد کان الی اہل البصرۃ وقد کان من انتشار حبلکم وشقاقکم ما لم تغبو عنہ. پورا خط نہیں جناب سید رضی نے نقل کیا, ایک حصہ اس کا انہوں نے بیان کیا ہے. 38 ہجری میں یہ خط انہوں نے لکھا. حضرت فرماتے ہیں کہ وَقَدْ كَانَ مِنْ اِنْتِشَارِ حَبْلِكُمْ وَشِقَاقِكُمْ مَا لَمْ تَغْبُ عَنْهُ, تمہیں معلوم ہے کہ کس طرح تم نے زمام اطاعت اپنی گردن سے نکال دی اور رشتہ اطاعت کو تم نے پارا پارا کر دیا ہے, اور تم نے جدائی انفقاق اور تفرقے کا راستہ اختیار کر لیا ہے. فَعَفَوْتُ عَنْ مُجْرِمِكُمْ, میں نے جو تم نے جرم کیے ہیں تمہارے گناہوں اور تمہارے جرائم سے میں نے درگزر کیا ہے سابقہ, یعنی ورفعت السیف عن مدبرکم, اور تم میں جو فراری تھے جو پشت کر گئے تھے مجھ سے اور حق سے حکومت سے, ان کو میں نے معاف کر دیا, ان سے تلوار اٹھا لی, تلوار چلائی نہیں بھائی کہ استحقاق تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے, لیکن میں نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا. یعنی اشارہ ہے جنگ جمل کی طرف, جنگ جمل میں تم اس بغاوت میں شریک ہوئے اہل بصرہ, لیکن اس کے باوجود میں نے درگزر کیا اور تمہیں اس کی سزا نہیں دی. وَقَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ, جو تمہاری طرف سے پشیمان ہو کر لوٹ کر آیا میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کا عذر مان لیا, درگزر کیا اسے. فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ الْمُرْدِيَا, اگر اس کے بعد, یعنی ابھی پھر مجھے بو آ رہی ہے کہ تم دوبارہ کسی کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہو, پھر اعلیٰ واقع ہو رہے ہو تم کسی کے لیے, اگر اس دفعہ بھی تم نے غلطی کی اور ایسے مسائل کی طرف جن کا انجام فقط ہلاکت و مرگ ہے, اگر ان کی طرف تم نے قدم اٹھایا, وَصَفْحُ الْآرَاءِ الْجَائِرَةِ, اور تمہارے ذہنوں کے اندر اگر احمقانہ خیالات پیدا ہونا شروع ہوئے, اِلَى مُنَابَزَتِ وَخِلَافِ, میرے مقابلے میں آنے کے لیے اور میرے خلاف دوبارہ میدان بنانے کے لیے, فَحَا أَنَ ذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِيَادِ, تو خیال رکھنا کہ میں نے پہلے سے اب تدارک کر کے رکھا ہوا ہے, اب میں پہلے سے تیار ہوں, میں نے تمہارے لیے سوار آمادہ کر کے رکھے ہوئے, وَرَحَلْتُ رِكَابِ, اور اپنی مشکیں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں, اپنی فوج آمادہ کر کے رکھی ہوئی ہے, وَلَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَصِيرِ إِلَيْكُمْ لَأُوقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لَا يَكُونُ يَوْمَ الْجَمَلِ إِلَيْهَا إِلَّا كَ لَقَتِ لَائِكٍ, اب کہ اگر تم نے خطا کی تو میں اس طرح سے تمہارے اوپر حملہ کروں گا اور اس طرح سے آمادہ لشکر کے ساتھ تمہیں سزا دوں گا اور جنگ کروں گا تمہارے ساتھ, کہ جمل تمہارے سامنے فقط ایک بازی اور ایک بازیچہ نظر آئے گا تمہیں, بھائی کہ جمل اتنی خونریز جنگ تھی کہ ایک ہی دن میں جس کے اندر ہزاروں لوگ قتل ہو گئے اور خون بہنے لگا اس میدان کے اندر, فرمایا کہ اب میں تمہیں ایسی سزا, اور یعنی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اور اس جنگ میں بچ نکلے تھے, یہ فرمایا کہ اس دفعہ اگر تم نے خطا کی اور معاویہ کا ساتھ دیا تم نے اور دوبارہ فتنہ اور آشوب برپا کیا, تو ایک ایسی جنگ کروں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ جمل تمہیں ایک بازیچہ نظر آئے گا, یعنی وہ معمولی چیز نظر آئے گی تمہیں, ما انی عارف لذتات منکم فضلہ, مجھے تم میں سے وہ لوگ جو صاحب طاعت ہیں جو فرمان بردار ہیں ان کا مقام مجھے معلوم ہے, میں جانتا ہوں ان کی فضیلت, ولذن نصیحت حق کا ہو, اور تم میں سے ایسے لوگ جو صاحب نصیحت ہیں بات سننے والے ہیں انہیں بھی میں جانتا ہوں, غیر متجاوزن متہمن الا بری ان ولا ناقصن الا وفی ان, میں ہرگز کسی بے گناہ کو متہم کے کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کروں گا اور کسی وفادار کو عہد شکن کی جگہ پر سزا نہیں دوں گا, یعنی مجھے معلوم ہے تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے عہد پر باقی ہیں لیکن کچھ پیمان شکنوں کے ساتھ پہلے بھی ملے تھے اور دوبارہ پیمان شکنی کی فکر ان کے گل کھوپڑی میں اور سر میں گزر رہی ہے, لہذا پہلے سے خبردار کیا کہ میں آگاہ ہوں تمہارے اندر جو کچھ گزر رہا ہے, اگر میں نے پہلے درگزر کیا تھا تو اس دفعہ تمہارے گناہوں سے اور جرائم سے درگزر نہیں کروں گا. خوب ایسے ہی ہے, لوگ عوام الناس, جیسے کہتے ہیں العوام کل انعام, یا خود حضرت کی اپنی تعبیر ہے ہما جن رعا, ریوڑ کی مانند ہوتے ہیں, ہر سیٹی بجانے والے کی آواز پر چل پڑتے ہیں, اس لیے خطائے اول عوام خوب وہ بخشودنی ہے, لیکن دوبارہ اور اس میں انہیں آگئی بھی ہو گئی, بتا بھی چل گیا, حق بھی روشن ہو گیا, واضح ہو گیا, تو یوں نہیں ہے کہ ہر دفعہ عوام اگر غلطی کریں اور نہ غلط ہی کا ساتھ دیں تو ہر دفعہ ان کو عوام سمجھ پر کر ان سے درگزر کریں, فرمایا کہ اس دفعہ اگر تم نے غلطی کی تو وہ پہلے کی طرح نہیں ہوگی کہ معذور سمجھے جاؤ تم. خوب یہی حالت عوام کی ہے اس وقت پاکستان میں, یہی حالت ہے عوام کی, العوام کا الانعام, اور بارہا جن افراد کے ہاتھوں, جن پارٹیوں کے ہاتھوں, جن لوگوں کے ہاتھوں ضرب کھا چکے ہیں, خطا کھا چکے ہیں, حق و باطل روشن ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی آنکھیں بند کیے ہوئے ہر سیٹی بجانے والے کی آواز پر دوڑ پڑتے ہیں, ہمیشہ عوام کہہ کر انہیں ہمیشہ عوام کے بہانے سے درگزر نہیں کیا جا سکتا ان سے, یہ لوگ معذور نہیں ہیں اس وقت پاکستان میں عوام, پہلی دفعہ ہوتا اگر ان کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہوتا یا وہ چہرے جن کو پہچانتے نہیں ہیں وہ اگر آ کر ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے اور یہ دھوکے میں آ جاتے, پھر مشکل نہیں ہے, عوام ہونا ایک عذر ہے خود چونکہ آگاہ نہیں ہے, لیکن اگر 60 سال بعد اور 90 دفعہ دھوکہ کھائیں اور ایک ہی چہرے سے اور ایک ہی ادارے سے اور ایک ہی مسلم مرکز سے دھوکہ کھائیں, عوام نہیں ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ خود ان کے اندر بھی موجود ہیں مسائل, مشکلات ان کے اندر بھی موجود ہیں, اگر خرابیاں لوگوں کے اندر موجود نہ ہوں, غلط لوگوں کے پیچھے نہیں چلتے. ایک آدھ دفعہ دھوکہ کھا سکتے ہیں, لیکن ہمیشہ بار بار دھوکہ کھائیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے واضح تر حضرت نے خطبہ مکتوب نمبر 54 میں اس مطلب کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے. یہ خط ہے, حضرت نے طلحہ و زبیر کے نام لکھا ہے, ماں عمران ابن الحسین الخزائی, یعنی اس کے توسط سے ان دو افراد تک 36 ہجری میں جنگ جمل سے پہلے جب یہ میدان ہموار کر رہے تھے اس وقت حضرت نے یہ خط لکھا ہے. ساتھ اس کو لکھا انہوں نے کہ اس کو ابو جعفر اسکافی نے اپنی کتاب المقامات میں مناقب امیر المومنین میں ذکر کیا ہے اس خط کو. اما بعد, خط یہ ہے, فقد علمتما و ان کتمتما انی لم ارد الناس حتی ارادونی. فقد علمتما, تم دونوں یعنی طلحہ و زبیر تم دونوں بخوبی جانتے ہو, ان دونوں شخصیتوں کو خوب پہچاننے کی ضرورت ہے. ہر دو کو یکساں نہیں, یہ مختلف ہیں از نظر شخصیت, دونوں کی شخصیتیں الگ الگ ہیں, لیکن امیر المومنین کے مقابلے میں ان کو ایک قدر مشترک لے کر آ گئی تھی, اور وہ ان کی مفاد پرستی ہے, ورنہ آپس میں شخصیتی لحاظ سے ہمانگ نہیں تھے طلحہ و زبیر. یہ جوڑ بھی ان کا یہیں پر آ کر بنا, ورنہ پہلے اتنے ہمانگ نہیں تھے. حتی شورا میں, 6 نفری شورا کے اندر یہ دونوں موجود تھے, طلحہ کا رائے کچھ اور تھی, زبیر کی رائے کچھ اور تھی, وہاں پر اختلاف نظر تھا ان کا. وہ زبیر ہمیشہ امیر المومنین کے ہمراہ رہے ہیں, شخصیتی لحاظ سے بھی پہلے بھی گزرا ہے ایک مطلب کہ طلحہ اول سے رجحان منفی ان کی شخصیت کے اندر موجود تھا, پہلے سے ہی موجود تھا, لیکن زبیر کی شخصیت میں بعد میں یہ رجحانات پیدا ہوئے. خوب ہوتا ہے, یوں تو نہیں ہے کہ شخصیت یا مثبت چیز انسان کی اگر بن جائے, شخصیت بن جائے تو ہمیشہ کے لیے رہتی ہے, اس کو باقی رکھنا پڑتا ہے. انسان ایک دفعہ رائے راست پر آ جائے, رائے راست پر آ جانا بھی مشکل ہے, پھر اس پہ قائم رہنا, دائم رہنا, باقی رہنا, استوار رہنا مشکل تر ہے اس سے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اوائل میں خوب تھے لیکن عاقبت ان کی درست نہیں تھی. وہ بہت سارے ایسے تھے جو اوائل عمر میں ایک نادرست راہ پر چل رہے تھے لیکن اواخر عمر میں انہوں نے درست راستہ انتخاب کر لیا. ہم یہ نہ کہیں کہ اگر کسی کے اول عمر کا گناہ ہے موجود تو آخر عمر تک اسی گناہ پر اس کو سرزنش کرتے رہے, نہ, یہ شخص گناہ کی تلافی کر سکتا ہے جیسا کہ کیا ہے اکثر نے. اور یہ بھی نہ کہیں کہ اگر اول عمر میں یا اوسط عمر میں کسی شخص نے کوئی اچھا کام کیا یا درست راہ پر تھا, وہ دلیل ہے اس بات پر کہ آخر تک درست راستے پر رہا ہے. امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے میں صرف اسی نقطے کو اضافہ کرنے کے لیے تبدیلی کی. پہلے وصیت نامہ لکھ کر حضرت نے اس کے دو نسخے ایک پارلیمنٹ کو دیا ہوا تھا اور ایک حرم حضرت امام رضا علیہ السلام میں محفوظ تھا. پھر اس کے بعد آخر عمر میں اپنی رحلت سے ایک سال قبل گویا یا کچھ عرصہ قبل, سال کے لگ بھگ اتفاقات بہت سارے رونما ہوئے, کچھ شخصیات ایسی جو بہت ہی مثبت تھیں انتہائی منفی رویہ انہوں نے اختیار کیا, اس وقت حضرت امام نے وصیت نامہ منگوا کر دونوں نسخوں کے اندر اپنے ہاتھ سے تبدیلی کی کہ وہ ابھی مطبوع وصیت نامے کے اندر مشخص ہے کہ یہاں سے امام نے اس کو ایسا اضافہ کیا ہے. اور وہ نقطہ یہ تھا, فرمایا کہ میں نے اس پورے دوران میں انقلاب کے بعض شخصیات کو سراہا ہے, ان کی تعریف کی ہے, چونکہ بہت اچھے لوگ تھے, اوائل میں ان کی خدمات تھیں, لیکن اور یونی کے اول سے ہی خراب تھے, اول میں خوب تھے, رائے حق پر تھے, لیکن بعد میں یہ لوگ بہک گئے. اس وجہ سے فرمایا کہ معیار ان کی موجودہ حالت ہے کہ اس وقت کیا ہیں وہ لوگ, یہ دیکھنا ہے آپ کو. یہ نہ دیکھنا کہ کل میرے ساتھ تھے, یہ نہ دیکھنا کل اچھے تھے, کل انقلابی تھے, کل مثبت خط کے اندر تھے, یہ دیکھو کہ آج کیا ہیں یہ. اور ممکن ہے کل کچھ لوگ تھے جو نہیں تھے انقلاب کے اندر اتنے فعال, لیکن آج اگر آ گئے ہیں دارے میں, درست دارے میں, تو ان کی بھی موجودہ حالت مہم و معیار ہے، نہیں کہ ماضی ان کا کیا تھا۔ بہت سارے لوگ ہیں درخشان ماضی کے مالک ہیں لیکن حالیہ ان کا وضعیت درست نہیں ہے۔ یہ دونوں شخصیات ضرور یعنی مطالعہ ہوں، دقت ہو ان کے اندر، تحلیل ہو ان شخصیات کی۔ فقط حالات پڑھ لینے سے نہیں اندازہ ہوتا، ان حالات کے تجزیہ ہو، تحلیل ہو، ان کی نفسیات کا جائزہ لیا جائے، ان کی سوچ کا جائزہ لیا جائے، ان کے تفکر کا جائزہ لیا جائے، اس تفکر کے اندر مؤثر عوامل کو تلاش کیا جائے کہ یہ شخصیات مقرر ہیں تاریخ کے اندر، طلحہ و زبیر اور ان جیسی اور شخصیات یا ابو موسیٰ ہمیشہ ہیں اور اتفاقاً متدینین کے اندر ہیں، دینداروں کے اندر موجود ہیں، مبتلا بے ہیں ہم اس مسئلے میں۔ آج ان لوگوں کا کردار زیادہ پہچاننا اہمیت رکھتا ہے، یہ شخصیات اگر پہچانی جائیں اور شعور آ جائے انسانوں کے اندر اور درست دیکھ سکیں ہم چہروں کو، بہت سارے مفاسد سے بچ سکتے ہیں۔ اما بعد، فقد علمتما، تم دونوں جانتے ہو، بخوبی جانتے ہو، وان کتمتما، اگرچہ تم چھپاتے بھی ہو اس کو، یعنی جانتے ہو لیکن پنہان کرتے ہو، کتمان کرتے ہو، تم دونوں اس مطلب کو بتاتے نہیں ہو لوگوں کو، باہر جا کر واضح نہیں کرتے ہو۔ کون سا مطلب؟ انی لم ارد الناس حتی ارادونی، میں نہیں آیا لوگوں کے پیچھے نہیں گیا، لوگ میری طرف آئے ہیں، یعنی میں کبھی بھی لوگوں کے پیچھے نہیں چلا، عوام کے پیچھے نہیں چلا۔ جب رسول اللہ کے زمانے میں تھا تو بھی میں نہیں چلا لوگوں کے پیچھے، وہ امام کا کام نہیں ہے لوگوں کے پیچھے چلنا، یہ اس زمانے کی رہبری اور اس زمانے کی سرداری ہے کہ جب تک عوام کے پیچھے نہ چلیں۔ اصل مثلا ناروم کی حد تک جمہوریت کا یہی ہے محور، عوام، عوام زدگی، یعنی جدھر عوام جاتے ہیں آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیں تاکہ ان کے لیڈر بن جائیں۔ آپ تو لیڈر نہیں ہیں، زمام عوام کے ہاتھ میں ہے، آپ بات وہ کریں جو عوام پسند کرتے ہیں۔ مثلا مرجع و مقلد اگر اس طرح سے ہوں کہ مقلد کی رضا پتہ چلے تاکہ مرجع فتویٰ دے، تو مرجع عوام ہو گئے نا کہ یہ شخص مجتہد، یعنی یہ رجوع کرتا ہے رجحان کی طرف، تمایل ناس کی طرف، کہ اس وقت کیا پسند کرتے ہیں عوام، پھر فتویٰ دیتا ہے، اس نے رجوع کیا عوام کی طرف، نہ عوام نے رجوع کیا ہے۔ یا مثلا عوام اس وقت کیا چاہتے ہیں وہ باتیں ہم کریں، جو عوام نہیں پسند کرتے وہ باتیں نہ کریں ہم۔ حضرت فرماتے ہیں ہرگز میں عوام کے پیچھے نہیں چلا لوگوں کے پیچھے، لوگ آئے میری طرف، حتی ارادونی، انہوں نے ارادہ کیا، قصد کیا میرا، ولم ابایعہم حتی بایعونی، میں نے نہیں ان کی بیعت کی جا کر، میں نے کوئی تعہد ان کے ساتھ نہیں کیا، انہوں نے آ کر میرے ساتھ عہد باندھا، میری بیعت کی ہے۔ وَإِنَّكُمَا مِمَّنْ أَرَادَنِي وَبَايَعَنِي، تم دونوں بھی انہی میں شامل تھے، انہی لوگوں کے اندر جو میری طرف آئے، میں نہیں آیا تمہاری طرف، تم آئے میری طرف، دونوں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ہمراہ بلکہ لوگوں سے پہلے، اور تم دونوں نے بھی آ کر بیعت کی میرے ہاتھ پر۔ وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعَنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ، عوام نے کیوں میری بیعت کی؟ خوب سوچو کہ کیوں عوام آئے میری طرف، میرے پاس کیا تھا اس وقت؟ اِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَايِعَنِي لِسُلْطَانٍ غَالِبٍ، نسخہ بدل غاصب بھی ہے، فرمایا کہ اس وقت میرے پاس کوئی قدرت نہیں تھی، ظاہری حکومت نہیں تھی، حکومت کے اندر میرا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، یعنی کسی قسم کا میرے پاس کوئی اس وقت ایسا ذریعہ نہیں تھا جس وجہ سے میں عوام کے اوپر مسلط ہو سکوں۔ جس طرح ابھی مثلا پاکستان ہے اور اعتراض کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی کی حالت میں الیکشن اگر ہوئے تو منصفانہ نہیں ہوں گے، درست بات ہے یہ کہ ایک ڈکٹیٹر، ایک مستبد زمامی حکومت اس کے پاس ہے، قدرت اس کے پاس ہے، فوج اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، قانون بھی ملک کا معطل کر کے اپنا ذاتی شخصی قانون اس نے جاری کیا ہوا ہے اور الیکشن بھی کروا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے لوگ اسی کی بیعت کریں گے، یعنی اس ڈنڈے کے ذریعے بھی کروا لے گا، ووٹ لے لے گا، جس شخص کو دلوانی ہے اس نے وہی لوٹے ان کو پھر دوبارہ کامیاب کروا دے گا، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس تو قدرت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی کہ میں لوگوں کو کہوں آ کر میری بیعت کرو۔ ولا لارزن حاضرن، اور نہ ہی کوئی چیز میرے پاس تھی جو میں لوگوں کو پیشکش کرتا، کوئی پیشکش بھی نہیں کی میں نے۔ مثلا حزب مخالف عموماً پیشکش کرتی ہے، آپ ہمیں ووٹ دو ہم یہ کام کریں گے آپ کے لیے، آپ ہمیں ووٹ دو ہم آپ کو مثلا ٹھیکے دیں گے, آپ ہمیں ووٹ دو ہم آپ کو بجلی دیں گے, آپ ہمیں ووٹ دو ہم آپ کو سستی چیزیں دیں گے, آپ ہمیں ووٹ دو یہ کریں. فرماتے ہیں نہ میں نے کوئی پیشکش کی لوگوں کو, نہ میرے پاس کوئی ایسی قدرت تھی جس کے خوف سے لوگوں نے میری بیعت کی ہو. فَإِن كُنْتُمَا بَايَعْتُمَانِي طَائِعَيْنِ فَارْجِعَا وَتُوبَا, اگر تم نے میری بیعت پہلے رضا و رغبت کے ساتھ کی تم دونوں نے بھی لوگوں کی طرح, اور اب پیمان شکنی کر رہے ہو, تو توبہ کرو, لوٹو واپس, توبہ کرو, الی اللہ من قریب, یعنی فوراً توبہ کرو. ویسے بھی توبہ واجب فوری ہے, ٹال نہیں سکتا انسان توبہ کو, ٹالنا گناہ ہے. تم توبہ کرو اور فوراً پلٹو. فرج آ و توبا اللہ من قریب, و ان کن تما بیا تمانی کارہینا, اور اگر جیسا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نے بادل ناخواستہ بیعت کی ہے, رضا و رغبت کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی, فقط جعلتما لی علیکم السبیلا بے اظہارکم الطاعۃ, تو اس صورت میں بھی تم اعتراف تو کر رہے ہو کہ بیعت کی ہے. جیسا پہلے خطبے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ تم دو چیزوں کے مدعی ہو, ایک یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے بیعت کی ہے اور یہ لسانی چیز تھی, یہ ظاہری چیز تھی جو سب نے دیکھی ہے اور تم معترف بھی ہو. دوسری یہ تھی کہ تم کہہ رہے ہو ہم نے رضا و رغبت سے نہیں کی, یہ قلبی چیز ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو. وہ چیز جس پر گواہی موجود ہے وہ تمہارا ظاہری عمل ہے, قلبی چیز پر تم گواہی پیش کرو کہ رضا و رغبت سے نہیں کی, کیا دلیل پیش کر سکتے ہو؟ قلبی حالت پر انسان کیا دلیل پیش کر سکتا ہے؟ مثلا آپ جب کسی کو کچھ دے رہے تھے اس وقت ناراض تھے, بادل ناخواستہ, کیا دلیل ہے؟ میں کیسے بتاؤں اس کو میں اس وقت راضی نہیں تھا, میری قلبی حالت تو کوئی دیکھ نہیں رہا. اس لیے فرمایا کہ اگر تم اس وقت بادل ناخواستہ اکراہ کے ساتھ یہ کام کیا, فقط جعلتما لی علیکم السبیلا, تو تم نے مجھے میرا حق قبول کر لیا اپنے اوپر, یعنی مجھے اپنا امیر مان لیا ہے اور میری اطاعت اپنی گردن میں تم نے لے لی ہے, اب تمہیں اس کو پورا کرنا پڑے گا. بے اظہارکم الطاعت و اسرارکم المعصیہ, تم نے اپنی معصیت کو پنہان رکھا و اپنی اطاعت کا لوگوں کے سامنے برملا صاحب کے سامنے ملائے عام میں اظہار کیا ہے. ولا امری ما کنتما باحق المهاجرین بالتقیہ, خدا کی قسم یا اپنی ولا امری اپنی جان کی قسم, تم مہاجرین میں تقیہ و کتمان کے لحاظ سے زیادہ احق و اولا و سزاوار نہیں تھے تم کہ پنہان کرو اپنی معصیت کو اور دلی حالت کو, اور ظاہر آ کر تم مثلا مہاجرین میں سے آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرو. والکتمان و ان دفعکما ھذا الامر من قبل ان تدخل فیہ کان اوسع علیکما من خروجکما منہ بعد اقرارکما بہ, اگر تم پہلے دن سے ہی میری بیعت نہ کرتے یہ بہتر ہوتا تمہارے لیے, چونکہ بہت سارے اور لوگوں نے بھی میری بیعت نہیں کی, اول دن سے نہ آتے بیعت نہ کرتے, کوئی مجبوری نہیں تھی, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. یعنی جو کہہ رہے ہو کہ میں نے تقیہ, ہم نے تقیہ کیا ہے, تقیتن یہ کام کیا ہے, کوئی ایسی موجب موجود نہیں تھا مہاجرین میں سے. کیا دباؤ تھا تمہارے اندر تم نے آ کر میری بیعت کی ہے؟ میری طرف سے کوئی دباؤ تھا؟ کہاں سے دباؤ تھا؟ کیوں میری بیعت کی ہے؟ نہ کرتے آ کر, جیسا بہت ساروں نے نہیں کی, تم بھی آ کر بیعت نہ کرتے, مثلا جتنے بھی خلیفہ سے وہ ان کے حامی تھے یا جن کا شام سے پہلے سے تعلق تھا معاویہ کے ساتھ, یا جن کا پہلے سے امیر المومنین کے ساتھ ذاتن شخصن کوئی اناد کینہ موجود تھا حسادت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, انہوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی. حتی عرض کیا کہ حسان ابن ثابت شاعر قصیدہ گو غدیر و مورد مدح رسول اللہ, اس شخص نے بھی امیر المومنین کی بیعت نہیں کی. تعجب ہے کہ قصیدہ لکھتا ہے ولایت کے بارے میں, عملاً خلافت کو بھی قبول نہیں کرتا, خلیفہ چہارم کے طور پر بھی نہیں قبول کرتا, لیکن قصیدہ اس نے لکھا ہے. اور یہی حال آج بھی ہے, عرصے سے جن کی مذہب کی بنیاد ولایت ہے, جن کی روح دین ولایت ہے, جو ولایت سے ہی مذہب سیکھتے ہیں, شروع کرتے ہیں ولایت پر ہی مرتے ہیں, تنفس ولایت کی فضا میں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل ولایت سمجھتے ہیں, ہمیشہ ولایت کا دم بھرتے ہیں ہمیشہ, انہی کے لیے اس وقت نظام ولایت ہاضم نہیں ہوتا. باقی سارے نظام قابل ہاضم ہیں ان کے لیے, استبداد ہو قابل ہاضم ہے, انہی میں سے کتنے ایسے اہل ولایت ہیں جو پرویز مشرف کے لیے صدقات دیتے ہیں روزانہ, اس کو مختار سقفی اور کیا کیا کہتے ہیں. تعجب ہے, یعنی اس قسم کا ایک جانور قسم کا انسان ان کے لیے مختار سقفی ہے, لیکن حکومت ولایت فقی دین میں ثابت نہیں ہے. یہ عبرتیں ہیں تاریخ کی, یہ عبرتیں ہیں زمانے کی, یہ چیزیں ہیں. کہاں سے یہ انحرافات پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر؟ وَإِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلَ فِيهِ, اس سے پہلے کہ تم آتے داخل ہوتے حلقہ بیعت میں اظہار کے, اسی وقت نہ آتے تو مثلا کوئی مجبور نہیں کر رہا تھا. کیوں تقیہ کیا ہم نے؟ یہ تقیہ بلا وجہ تھا. بسا اوقات ہوتا ہے انسان بغیر عذر کے کوئی کام کرتے, کہتے ہیں یہ تقیہ کیا ہم نے. کیوں تقیہ کیا آپ نے؟ کیا خوف تھا یہاں پر آپ کو؟ ویسے بعض کہتے ہیں طلبہ سفر کرتے ہیں جب یہاں سے پاکستان کی طرف, تو کا راستے میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, یہ تفتان کے علاقے سے جب آگے بڑھتے ہیں. کسی جگہ ایک سناٹے میں اکیلے مسجد میں یہ دو طالب علم نماز پڑھ رہے تھے, ایک ہاتھ کھول کے ایک باندھ کے پڑھ رہا ہے. اس دوسرے نے اسے کہا کہ تم ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا تقیہ کرتا ہوں میں یہاں پر. اس نے کہا تقیہ میں کھول کے پڑھ رہا ہوں, تم ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہو, تقیہ کا کیا موجب ہے یہاں پر؟ کہا بار کیف میرا دین یہی کہتا ہے کہ یہاں بھی تقیہ کرو, جہاں کوئی مشکل نہیں ہے وہاں بھی تقیہ کرو. وَإِنَّ دَفْعَكُمَا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَدْخُلَ فِيهِ كَانَ أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكُمَا مِنْهُ, بیعت کر کے پھر اس سے نکلنا زیادہ مشکل ہے. اول سے قبول نہ کرو, قبول ہی نہ کیا ہوتا. بعد اقرارکما بے, وَقَدْ زَعَمْتُمَا أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ, تمہارا گمان یہ ہے, تفکر یہ, سوچ تمہاری یہ ہے کہ میں نے عثمان کو قتل کیا ہے. قَتَلْتُ عُثْمَانَ فَبَيْنِي وَبَيْنُكُمَا من تخلف عنی وعنکما من اہل المدینہ. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اور تمہارے علاوہ ہم تو فریق ہو گئے, تم مجھے متہم کر رہے ہو کہ میں خلیفہ کے قتل میں دخیل ہوں, تم تہمت لگا رہے ہو اور میں معرض تہمت میں ہوں. ہم نہ میری بات ہو نہ آپ کی بات ہو, تم مدعی ہو میں مدعا لے, تم مجھ سے خون مانگ رہے ہو, خوب خیلی خوب. مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نہ میری طرح ہیں نہ آپ کی طرح ہیں. نہ میری طرح ہیں یعنی متہم نہیں ہیں, قتل خلیفہ میں متہم نہیں ہیں. تمہاری طرح بھی نہیں ہیں, تمہاری طرح نہیں ہیں یعنی بیعت کر کے انہوں نے بیعت بھی نہیں توڑی, اور مجھے خلیفہ کے قتل میں متہم بھی نہیں سمجھتے, میری بیعت بھی نہیں کی انہوں نے. خوب ایسے لوگ مدینہ کے اندر موجود ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو حامی خلیفہ تھے, کچھ ایسے تھے نا خلیفہ کے حامی بھی نہیں تھے, امیر المومنین کے حامی بھی نہیں تھے, خلیفہ مقتول کے بھی حامی نہیں تھے, خلیفہ جدید کے بھی حامی نہیں تھے. لا تعلق غیر جانبدار لوگ, وہی ابو موسیٰ جیسے تفکر رکھنے والے, بحرانوں میں وہ کہتے تھے یہ فتنہ ہے, ظلمت ہے, فلاں ہے, اس میں انسان لا تعلق بن کر بیٹھ جائے, ایسے تھے موجود مدینہ کے اندر. فرمایا کہ ان کو ہم سالس قرار دیتے ہیں, ان سے جا کر پوچھ لیتے ہیں تمہاری رائے اور میرا اور تمہارے درمیان جو معاملہ ہے, ان سے جا کر رجوع کر لیتے ہیں. وَقَدْ زَعَمْتُمَا أَنِّي قَتَلْتُ عُثْمَانَ فَبَيْنِي وَبَيْنُكُمَا, میرے اور تمہارے مابین, من تخلف عنی وعنکما, کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ ہیں نہ تمہارے ساتھ ہیں. یعنی جنگ جمل میں ان کی آواز پر لبیک نہیں کہی انہوں نے, امیر المومنین کے خلاف جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے, اور فرمایا کہ میری بیعت میں بھی نہیں آئے, نہ میری طرف سے جنگ لڑی نہ تمہاری طرف سے جنگ لڑی انہوں نے. من تخلف عنی وعنکما من اہل المدینہ, البتہ یہ جنگ جمل سے پہلے ہے, جنگ جمل میں تو دونوں قتل ہو گئے, لیکن یہ نہیں تھے. ثم یلزم کل امرء بقدر ما احتمل, ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو ہم اپنا ثالث مقرر کرتے ہیں کہ اس ماجرا کے اندر میری اور آپ دونوں کی دخالت کا فیصلہ یہ کریں کہ میں کتنا ملوث تھا قتل خلیفہ میں, تم کتنے ملوث ہو قتل خلیفہ میں. خب میری بات نہیں مانو تم لوگ, ان لوگوں کی بات مان لیتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اس کا کتنا دخل تھا. فرجہا ایوہ الشیخان ان رائیکما, فرجعا ایوہ الشیخان, اے دو بوڑھو لوٹو واپس اپنی غلط راہ سے, جو کچھ تم سوچ رہے ہو درست نہیں ہے. فرجہا ایوہ الشیخان ان رائیکما فإن الآن اعظم امرکما العار من قبل ان یتجمع العار والنار والسلام. ابھی تم لوٹ کر آؤ گے تو فقط آر ہوگی, یعنی ننگ ہے, آر نصیب ہوگی تمہیں, چونکہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ پہلے اٹھے مخالفت کی اور اب دب کے واپس آگے, ظاہر ہے عزت نہیں ہوگی تمہاری لوٹنے میں. لیکن فرمایا کہ یہ آر بہتر ہے آر اور نار دونوں سے, یہ فقط آر ہے ننگ ہے, لیکن اگر تم نے جنگ کی تو اس صورت میں دونوں چیزیں ہوں گی, آر بھی ہے و نار بھی ہے, جہنم بھی ہے. تو اس سے پہلے کہ تم آر اور نار دونوں میں مبتلا ہو جاؤ واپس آ جاؤ اور فقط آر کو گلے لگا لو, اور اتنی آر بھی نہیں ہے لیکن ظاہری لحاظ سے دیکھیں تو ننگ ہے ان کے لیے. ایک مورد دیگر کلمات قصار میں, کلمات حکیمانہ امیر المومنین, اس میں پہلے ایک اور مناسبت سے یہ مطلب پہلے نقل ہو چکا ہے, یہ ہے حکمت نمبر 268 میں. اس میں ایک وقیلہ ان الحارث ابن حوت آتا ہو فقال اترانی ازن اصحاب الجمل کانو علی ضلالت. حارث ابن حوت بعد از جنگ جمل امیر المومنین کے پاس آ کر اس شخص نے آ کر کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں اصحاب جمل کو غلط سمجھتا ہوں, یعنی امیر المومنین کو آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ کا حامی اور ان کا مخالف ہوں اور ان کو میں گمراہ سمجھتا ہوں. سوالیہ استنکار, یعنی ایسے نہیں ہے, میرے نزدیک اصحاب جمل گمراہ لوگ اور غلط لوگ نہیں تھے. فقال علیہ السلام یا حارث انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فہرتا. اے حارث تو فقط اپنی ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا ہے, دائیں بائیں نہیں دیکھتا, اوپر نیچے نہیں دیکھتا, صرف ایک طرف دیکھ رہا ہے. تو جتنے لوگ بھی اس قسم کی مشکلات میں ہیں ان سب کو یکجا, یعنی حارث ہر زمانے میں ہے اور بہت لوگ حارث ہیں, ایسے لوگ حارث ہیں مثلا ابھی آئیں گے آ کر ایسے ہی افراد کے بارے میں اصحاب جمل کی طرح جن لوگوں نے مشکل کھڑی کی اور مشکل کی وجہ سے زیر سوال ہوئے ہیں, بحرانوں کا باعث بنے ہیں, تخطی کی ہے, خطائیں کی ہیں, لیکن محترمانہ شخصیات ہیں, تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی شخصیات سے. اصحاب رسول اللہ میں بھی ایسے موجود ہیں, اصحاب امیر المومنین میں ایسے موجود ہیں, اصحاب ائمہ میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنجالی شخصیات بن گئے ہیں یہ لوگ یا نزائی شخصیات بن گئے ہیں, ان کے بارے میں ابھی تک لوگ حیران ہیں. وہ معاصر زمانے میں ایسی بہت ساری شخصیات ہیں, خصوصاً بعض لوگوں کا رجحان ہی منفی ہوتا ہے, اور اس زمرے میں ہمیں تاسف کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ پاکستانی ہندیوں کی نفسیات یہ ہے کہ یہ زیادہ منفی چیزوں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں, مثلا منفی افکار فوراً قبول کرتے ہیں, منفی شخصیات کو فوراً ہیرو بنا لیتے ہیں, منفی اعمال کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے, مثبت چیزوں کی طرف دشواری ہوتی ہے ان کو آنے میں, سخت سخت سنگین ہوتا ہے. وإنها لکبیرتن, دشوار ہے, سخت ہے ان کے لیے. مثلا انقلاب کی طرف آنا بہت دشوار ہے, ضد انقلاب ہونا بہت آسان ہے ان کے لیے. تعہد کی طرف آنا بہت آسان ہے, بے تعہدی کی طرف جانا بہت دشوار ہے, بے تعہدی کی طرف جانا بہت آسان ہے ان کے لیے. علمی نظریاتی کاموں کی طرف آنا بہت دشوار ہے ان کے لیے, اور عامیانہ و عوامانہ حرکتوں کے لیے بہت آسانی ہے ان کے لیے. یہ رجحان ہے منفی بعض چیزوں کی طرف, یہ ان سب کے بارے میں ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے اندر یہ رجحان پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تم صرف اپنی ناک کی سیدھ پہ دیکھتے ہو, فقط سامنے اپنے دیکھتے ہو, یعنی جو شخصیت ایک دفعہ تمہاری نظروں میں آ گئی ہے بس اسی پہ نظر جمائی ہوئی ہے, اوپر نیچے نہیں دیکھتے ہو, دائیں بائیں کہ کوئی اور بھی موجود ہے. انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک, بہت حارث ہیں, قدم قدم پہ ایک حارث موجود ہے. امیر المومنین کو خطاب کر کے کیا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین آپ یہ سمجھتے ہو کہ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں میں ان کو گمراہ سمجھتا ہوں, نہ خیر میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. ابھی مثلا بہت ساری شخصیات ہی کو دیں, مثلا معاصر زمانے میں دیکھیں آغائی شریعت مداری ہیں, آغائی منتظری ہیں, بہت سارے آغائیوں نے محترم, کیوں حارث طبقہ ان میں اسیر ہے, حارث طبقہ گرا ہوا ہے, ان میں پھنسا ہوا ہے. حارث جیسے لوگ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں, نہ ہمارے نزدیک جو بہت بڑے جید ہیں, ہم ان کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے. حضرت انہی کو حارثی نے زمانہ کو جواب دے رہے ہیں کہ حیران ہو سرگردان ہو, وہ مشکل تمہاری یہ ہے انک لم تعرف الحق فتعرف من آتا ہو. مشکل یہ ہے ان لوگوں کی, فرمایا کہ تم حق کو نہیں پہچانتے ہو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو, بلکہ تم شخصیتوں سے حق کو پہچانتے ہو, نہ حق سے شخصیت شناسی کرتے ہو. حق کو نہیں پہچانتے تاکہ تمہیں یہ پتہ چل سکے کون شخصیت حق پر ہے کون نہ حق ہے. تم شخصیتوں میں گرفتار ہو, شخصیت پرست ہو تم لوگ, لہذا یہ شخصیات جب بہکتی ہیں گمراہ ہوتی ہیں لغزش کھاتی ہیں, تم بھی ساتھ ان کے لغزش کھاتے ہو. انک لم تعرف الحق فتعرف من آتا ہو, تم حق کو پہچانتا ہی نہیں ہے تاکہ تجھے یہ پتہ چلے اہل حق کون ہے. ولم تعرف الباطل فتعرف من آتا ہو, تو باطل کو نہیں پہچانتا تاکہ تجھے یہ پتہ چلے کہ اہل باطل کون ہے, تجھے کیا پتہ کہ اہل باطل کون ہے وہ اہل حق کون ہے جب تو باطل و حق کو ہی نہیں پہچانتا. اس شخص نے مزید گستاخی کی اور کہا کہ فقال الحارث فانی اعتزل مع سعید ابن مالک و عبداللہ ابن عمر, کہا کہ میں سعید ابن مالک و عبداللہ ابن عمر کے یہ دونوں پہلے طبقہ سکوت اہل سکوت و قعود میں ان کا شمار ہو چکا ہے, یہی حصہ پہلے پڑھا ہے, کہا کہ وہ دونوں اور ہم تینوں مثلث آپ کا ساتھ نہیں دیتے, آپ سے دور ہیں, خدا حافظ ہم جا رہے ہیں. فقال علیہ السلام ان سعیدا و عبداللہ ابن عمر لم ینصر الحق ولم یخذل الباطل. فرمایا کہ خوب یہ دونوں جن کا تم نام دے رہے لے رہے اور ان کے ساتھ تم بھی جا رہے ہو, انہوں نے کب حق کی حمایت کی اور باطل کو تنہا چھوڑا ہے؟ آج تک کیا ہے انہوں نے جو پہلی مرتبہ حق کو چھوڑ کر جا رہے ہوں, یعنی یہ تو ہمیشہ کیا ہے انہوں نے, کبھی بھی انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا, ناصرین حق میں نہیں رہے اور کبھی بھی وہ باطل کو خزل و تنہا اور کمزور کرنے والوں میں نہیں رہے, تم بھی ان کے ساتھ ہو. ایسے لوگ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ناصر حق نہیں ہیں اگر یہ ہم سے دور ہو گئے ہم تھوڑے ہو جائیں گے تنہا ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں پرواہ نہیں ہے, تم اگر ہمارے ساتھ بھی ہو تو اہل نصرت تو ہو نہیں, تم اہل باطل کے ساتھ مبارزہ کرنے والے تو ہو نہیں, چلے جو بھی مشکل نہیں ہے یا تمہارے لیے. خوب یہ کلام امیر المومنین میں تذکرہ تھا, البتہ اور بھی خطبوں میں ضمنی و ذیلی ذکر اس طبقے کا موجود ہے ناقصین کا عہد شکن کا. یہاں پر جو مہم خطبات تھے یا کلمات تھے مکتوبات تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے ہیں ناقصین کے بارے میں. خوب اب ہم ایک جم بندی کرتے ہیں یعنی تمام مطالب کی خلاصہ بندی کہ بالآخر طبقہ ناقصین اس کے چہرہ پہچانا جا سکا یا نہیں, کون سی علامتیں ہیں ناقصین کی و اسباب عہد شکنی کیا ہیں, کیوں انسان عہد کر کے خدا کے ساتھ یا والی کے ساتھ یا ولی کے ساتھ نبی کے ساتھ امام کے ساتھ پھر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں, کیوں اصحاب جمل کی طرح ہو جاتے ہیں, کیوں ان دو شخصیات کی طرح طلحہ و زبیر کی مانند عہد شکنوں کے سردار بن جاتے ہیں, اور پھر انہی علامتوں اور انہی اسباب سے پتہ چلے گا کہ عہد شکن طبقہ اس وقت ہے یا نہیں ہے. کہ مہم ہماری نظر میں اپنے زمانے کا عہد شکن طبقہ ہے, اس کے شر سے بچنا اور اس کی شناخت کرنا کہ کہیں ناخواستہ ہماری نظروں میں بھی محترم نہ ہو, ہارے سے زمانہ نہ بن جائے ہم بھی کہ امام زمانہ کو کہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے راہ پر نہیں ہیں ہم ان کے گمراہ سمجھتے ہیں, یہ نہ ہو کہ حارث والی کیفیت ہو ہماری اور کل کو امام زمانہ بھی ہمیں یہ کہیں کہ تم نہ حق کو پہچانتے ہو نہ باطل کو, وہ حیران ہو گرفتار ہو تم, اس وجہ سے شخصیات کے اندر شخصیت پرستوں میں ہمارا شمار نہ ہوتا ہو. یہ بات میں انشاءاللہ وسلم اللہ.